وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا الشيخ ماذا بير مرشد عن عبد الله حضرت أن تسمع لنا شاه حكيم محمد أخر سعد عبدالكاتو. حضرت والا کا جب سے حضرت والا سے تعلق اور حضرت والا کے اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی تو ایک ہی مضمون کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ کے دوست بنے ہیں. اس بات پر حضرت والا کی گفتگو خاموشی، فکر اور اس کی تدابیر پیش کرنا، اس کی تدابیر کو اختیار کرنے کا طریقہ، اللہ والا بننے کا طریقہ، تو حضرت والا کا یہ مضمون کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بن جائیں اور ولایت کا اور دوستی کا وہ مقام حاصل کریں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی حضرت والا کی اس بات پر فکر کہ ولایت اور دوستی کا ہم وہ مقام حاصل کریں کہ جس مقام کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. اس مقام ولایت کا نام جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کا نام ہے ولایت صدیقیت. اس کو اور اس مقام کے حامل کو کہتے ہیں ولی صدیق. تو اس مقام کے وہ مقام ولایت اللہ کی دوستی کا مقام جو سب سے اونچا ہے اور جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس مقام کا نام ہے ولایت صدیقیت. اور جو اس مقام کو حاصل کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ ولی صدیق. صدیق کا مقام جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے احساس کو، جو اپنی زندگی کی احساس کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرے، اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کرے، ہر سانس اپنی ہر سانس کی نگرانی کرے، اس کی یہ نشانی. اور کوئی سانس اس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اردو آتی ہے آپ کو نا؟ تو ولایت صدیقیت کا یہ جو مقام ہے، جس کی کیا نشانی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے احساس کو اللہ پر فدا کریں اور ایک لمحہ، ایک سانس حرام لذت کو درامد نہ کریں، حرام لذت کو درامد نہ کریں، اپنی زندگی کو حضرت زندگی پر قربان کریں، اپنے جان سے، اپنے مال سے اور اپنی آبرو سے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. بس یہ ہے ولی صدیق. اور میرے دوستوں، یہ وہ مقام ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. ساری محنت اور زور اس بات پر کی ہے کہ جو چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا تو ایسی محروم موت ہم کیوں مریں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا، جس کے دروازے، اور ہم صرف اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو حاصل نہ کریں اور مرنے کے بعد پچھتائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت اگر ہم یہاں کر لیں، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اللہ والے بن کر جیے، اللہ والے بن کر مرے اور اللہ والے بن کر قیامت میں اٹھائے جائیں، کہ جس پہ ہم کو پچھتانا نہیں پڑے گا، افسوس نہیں ہوگا، کبھی افسوس نہیں ملنا پڑے گا. ادھر آئیے، ادھر قریب سری بیٹھے. اور اگر ہم نے اس مقام کو حاصل نہیں کیا، ولایت اور دوستی کا مقام جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو پچھتانا پڑے گا.
اور کام سب مشکل میں نہیں. حضرت والے کی یہی تو میرے شیخ اور خورشید کی تعلیم ہی یہی ہے کہ وہ کام آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی کرنا حاصل کرنا یہ کام آسان کام ہے. اب ولایت اور دوستی کیا ہے, کیسے حاصل ہوگی اور اس کو آسان کرنے کا طریقہ, یہ ہمارے شیخ تعلیم فرماتے ہیں. یہی تو اللہ عنہ کا رونا ہے کہ ظالم جو تم کام کر سکتے ہو وہ نہ کرو, یہی تو رونا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا حاصل کرنا یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ فرض ہے فرض. دیکھو ایک بات کو خوب یاد رکھو, اس زمانے کے اندر دن کے وقت میں سرما لگانا یہ بالکل بے وقوفی کی علامت ہے. سرمائی کی سنت رات کو ادا کریں, جب سرما لگانا اور رات کو لگانا. یہ جو معاشروں کو بننے کا شوق ہے نا, اس سے نہ آگا پیچھا بچے گا نہ پیچھا بچے گا, دونوں سائڈ محفوظ نہیں رہیں گے. عشق میں جو اپنے آپ کو معشوق بنا کر پیش کرے گا وہ کیسے حسینوں کے چکر سے بچے گا. اب ایک بات بتائیے, اب لوگوں کو لال لال ٹوپیاں پہننے کا شوق آیا ہے اس زمانے میں, اچھی بھلی داڑیاں ہیں, بڑی عمر گزر گئی, اب لال ٹوپیاں پہننے کا شوق آیا. اسی طرح سے سرما لگانا ہو تو رات کے وقت میں لگائے, صبح کو سرمے کو ڈھو دے. اور خصوصاً جو جس سے دین سیکھتا ہو پابندی سے, اگر اس کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کا دین سیکھنے کا فائدہ کیا ہوا, پھر وہ کیوں آتا ہے. جو کسی کو اپنا استاد اور مربی بنائے اگر اس کی بات پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا, پھر یہ نہ سمجھے کہ اس سے دعا ملے گی, کیونکہ دعا اس کو ملتی ہے جو بات پر عمل کرتا ہے. اور بارہا اس بات کی تعلیم دی جا چکی ہے کہ سرما رات کو لگائے سوتے وقت میں اور فجر کے وقت اس کو دھو دے. اگر جمعے کو سرما لگانا ہے تو سرما لگا کر آنکھوں کو صاف کرے, معشوق نہ بنے. بڈھوں کو بھی اجازت نہیں ہے, لال ٹوپی پہننا بڈھوں کی اجازت ملے گی کیا؟ اس لیے اور ٹوپی سفید افضل ہے, سفید ٹوپی یہ افضل ہے, سفید ٹوپی کو اختیار کریں. لال ٹوپی جو جیسے آج کل چل پڑی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے, لال رنگ تو کس کا رنگ ہوتا ہے, عورتیں پہنتی ہیں نا لال لباس, تو ٹوپی ہمارے لباس کا حصہ ہے, ہمارے لباس سے خارج نہیں ہے ٹوپی, یہ ہمارے لباس کا حصہ ہے. اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھیں, جو آدمی فتنوں کا زمانہ ہے اگر گناہوں کے اسباب سے نہیں بچے گا وہ کیسے گناہ سے بچے گا. اب ایک چوہا ہے وہ بلی کے قریب رہتا ہے تو بلی سے کب تک بچے گا. ایک چوہا ادھر بیٹھو, جو بلی کے قریب رہتا ہے وہ بلی سے کب تک بچے گا, ایک دن بلی اس کو ٹارگٹ بنائے گی کہ نہیں بنائے گی. اسی طرح سے جو گناہوں کے اسباب کے قریب رہے گا وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور یہ حکم معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ان کے تم قریب بھی مت جاؤ. ادھر تھوڑا سا پیچھے دو, مولوی صاحب کو جگا دو. شاباش شاباش. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اور اللہ نے کیا فرمایا, لا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. حالانکہ زنا کرنا کام ہے, زنا ایک کام ہے, کہ فرما حکم ہوتا لا تفعلوا الزنا یا لا تعملوا الزنا, زنا کا فعل مت کرو, زنا کا کام مت کرو. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. پتا یہ چلا کہ جو آدمی زنا کے اسباب کے قریب رہے گا وہ زنا میں مبتلا بھی ہوگا, اور جو زنا کے اسباب سے دور ہو جائے گا وہ زنا سے بھی دور ہو جائے گا. یہ منو میاں, اس کو بولو ادھر بیٹھے, ادھر بیٹھو. ٹوپی کدھر ہے؟ ٹوپی نہیں تھا, ٹوپی نہ رہو. یہ کس کے ساتھ ہے بچہ؟ ٹوپی کس سے کدھر ہے؟ ٹوپی ٹوپی یہ بیٹھو, یہ بیٹھو. بچوں کی تربیت جو ہے نا شروع سے کریں, کہ جو عادت شروع سے پڑے گی وہ ساری زندگی چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ جیسے کوئی آنکھ سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے گا, عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا حسین لڑکوں کو دیکھ رہا ہے, اورکی کو دیکھ رہا ہے, تو یہ آدمی چونکہ زنا کے اسباب کے قریب آ گیا. اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العینی النظر, یہ جو نظر بازی ہے عورتوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سبب ہے یہ زنا, یہ سبب بن جاتا ہے زنا کا. یہ آنکھوں سے کسی کو دیکھنا یہ سبب بنتا ہے زنا کا. کیوں؟ پھر اس کو زنا کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ میں اس کو پٹاؤں, اس سے باتیں کروں, اس سے بے تکلف اختیار کروں. وہ اس تقاضوں کی وجہ سے پھر وہ زنا میں ملوث بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے عظیم, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج کو خوب سمجھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لا تقربوا الزنا, تم زنا کی قریب بھی مت جاؤ, یعنی اپنی آنکھوں سے نہ تصویریں دیکھو, نہ عورتوں کو دیکھو, نہ لڑکوں کو دیکھو. ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جن لڑکوں کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے, ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, پھر ایسے ہی لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. ہوتا سب کو ہے, ہوتا سب کو ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر تقاضا رکھا, تقاضا اللہ نے رکھا, حکم دے دیا کہ مت کریے. ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا؟ ہوتا اسے بھی ہے, مانتا نہیں ہے. تو میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت کا وہ مقام جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, اللہ والے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو حاصل کر لیں. اللہ کی دوستی کا وہ مقام جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جو اس وقت ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے, اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. شہادت سے بھی اونچا مقام ہے وہ. شہادت کا مقام اس ولایت صدیقیہ سے چھوٹا مقام ہے. دیکھو, سنو, ان کو بلا, سر نہ چکانا, نیچے نہ دیکھنا, ہم کو دیکھنا, ہم سے نظر بازی نہیں کرو. ولایت کا جو مقام, اللہ کی دوستی اور ولایت کے اللہ تعالیٰ نے چار درجے بھروائے. نبوت, اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا, کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس کی بات ہے صدیق, صدیق اس زمانے میں کھلا ہوا ہے. صدیقیت کا مقام ابھی بھی کھلا ہوا ہے, ابھی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے شہید, شہید کا مقام صدیق کے بعد ہے, یعنی صدیق شہید سے افضل ہوتا ہے. ولایت صدیقیت کے جو مقام ہے وہ شہادت سے اونچا مقام ہے. پھر ہے صالح, نیک آدمی. وہ کیا ہے؟ نیک آدمی وہ ہے جو خود تو نیک ہے لیکن کسی کو نیک بنا نہیں سکتا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, کتنے ایسی چراغ ہوتے ہیں جو خود تو جل رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو جلا نہیں سکتے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی جلتے ہیں دوسروں کو بھی جلاتے ہیں. اس کے لیے جو چراغ کی بتی, اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر چراغ کی بتی کمزور ہے, یہی صحبتوں کا راز ہے کہ چراغ کی بتی کمزور ہے, دوسری بتی جب اس بتی سے ملائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کمزور ہے تو وہ جب جیسے ہی لگے گی وہ بھی بجھ جائے گی. دونوں بجھ جائیں گی, وہ تو بجھی بھی تھی یہ بھی بجھ جائے گی. یا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بتی تھوڑی سی اتنی ہوتی ہے کہ جب اس سے لگاؤ یہ تو جل جاتی ہے, یہ بجھ جاتی ہے. پتا چلا کہ اس کا ایمان ایسا تو ہے, ایمان ایسا ہے کہ دوسرے کو تو جلا دے گا, خود بجھ جائے گا. جیسے عورت اور نامحرم عورتوں کو قرآن مجید پڑھانا یا نامحرم عورتوں میں واز کرنا, تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا کہ خود تو بجھائے گا, ہو سکتا ہے اس کو جلا دے, اس کو سیکھ لو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پردہ کرو, اب یہ پردہ نہیں کر رہا, اس نے پردہ شروع کر دیا. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہوتے بھی ہے. اس لیے یاد رکھے, نامحرم عورتوں میں تقریر کرنا جائز نہیں ہے. کہ پتہ چلا خاندان کی پھپھی خالہ ادھر بیٹھے گی, آ جائے گی پھپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ان سے پردہ ہے، اور بھائی کی بیوی ورندیار اس سے بھی پردہ ہے، اور بیوی کی بہن سالی بیوی کی بہن اس سے بھی پردہ ہے. اب یہ سب کو اکٹھا کیا کیوں؟ کیونکہ بزرگوں کی صحبت سے آئے، تبلیغ میں چلا لگا کر آئے، جوش ہے، کہا ان کو میں دین سکھاؤں گا. تو یاد رکھنا یہ دین سکھانا پوچھے کہ اس طرح دین سکھانا جائز ہے کہ نہیں ہے. جانا ہوگا کیا کہ ابھی جو یہ تبلیغ سے آئے ان کا جو ایمان کی بتی جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، بزرگوں کی صحبت سے آئے چراغ جل رہا تھا، اب انہوں نے غلط طریقے سے کام شروع کیا، پتا چلا کہ ان کا چراغ سے بجھ گیا. لہذا پتی ایسی مضبوط ہو کہ خود بھی روشن رہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دے. یہ ہوتے ہیں ولی صدیق میرے دوستو. دیکھیے سردی کا زمانہ ہے، جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے، کشمیر کے علاقے ہیں، احمد آباد کے علاقے ہیں، وزیرستان کے علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے. اب اکثر صبح کیا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کو زیادہ سیلف مارو تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو بیٹری کمزور ہو جاتی ہے. اب اس کے ایک کی بیٹری کمزور ہو گئی، دوسرے کی بیٹری طاقتور تھی، اب کیا کرتے ہیں کہ بیٹریز کو بیٹری سے تار لگاتے ہیں اور سیلف مارتے ہیں. لیکن اس بیٹری لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ گاڑی کو اسٹارٹ نہیں کرے. کیوں جناب الیکٹریشین صاحب؟ اگر گاڑی کو اسٹارٹ نہیں کیا اور ویسے بیٹری لگا دی تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تو اسٹارٹ ہو جائے لیکن اس کی بیٹری بیٹھ جائے گی. لہٰذا کیا ہوتا ہے، پہلے گاڑی کو اسٹارٹ رکھتے ہیں، پھر دوسرے سے کنیکشن اور رابطہ لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹری خود بھی قائم رہتی ہے، دوسرے کو بھی اسٹارٹ کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو، جب دین کا کام کرے تو یاد رکھے اپنی اللہ کی محبت کے انجن کو اسٹارٹ ہونا ضروری ہے. اگر اس کا اللہ کی محبت کا انجن اسٹارٹ نہیں ہوگا تو دوسرا آدمی جب اس سے رابطہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی اپنی بیٹری بیٹھ جائے گی. وہ کہتے ایسے کہے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں اس کو دین سکھا رہا ہوں، اپنے کو وی آئی پی سمجھے گا اور اس کی اللہ کی محبت کا انجن فیل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے اسٹارٹ ہو جائے، وہ اس سے دین سیکھ رہے، وہ کبھی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا اور یہ آدمی فیل ہو جائے گا. جیسے کبھی کبھی چھ نمبر سنانے کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ چلو بھائی چھ نمبر سناؤ، تو چھ نمبر سنانے والا، تقریر کرنے والا، علم سکھانے والے کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے کو حقیر سمجھے، لازم ہے، ورنہ اس کی بھی تقریر کرنا چاہیے نہیں ہے. اور اگر اس نے سمجھا کہ دیکھو مجھے کھڑا کیا، اگر میں بڑا آدمی نہ ہوتا، اگر میں نے چار چار چلے نہ لگائے ہوتے تو مجھے کیوں کھڑا کرتے، میں تو وی آئی پی آدمی ہوں تبھی تو مجھے کھڑا کیا انہوں نے، تو اس کا کھڑا بھی بیٹھ جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو نفس ہے، جو اب یہ نفس کھڑا ہو گیا تو جی میں وی آئی پی آدمی ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اب میں بتاؤں گا کہ تقریر کسے کہتے ہیں. تو میرے دوستوں نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سے کوئی آدمی اللہ تعالی کی محبت سیکھ لے، لیکن یہ خود سکھانے والا محروم ہو جائے گا. یہ وہ مثال ہے اس بتی کی کہ جس کی چراغ سے بتی ملائی، اس کی جل پڑی، اس کی بجھ گئی. دادا جس وقت پہ تقریر کرے، دین کی بات سکھائے، نصیحت کرے، اپنے مراقبہ ضروری ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو دین مجھ سے سیکھ رہے ہیں یہ مجھ سے اچھے ہیں، اور میں کمتر ہوں، حقیر ہوں. تب میرے دوستوں نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ چیز پیدا ہوگی مقرر کے اندر، تو اس کے نتیجے میں مقرر کو بھی اس دین سکھانے سے فائدہ ہوگا، اور سیکھنے والوں کو برکت کے ساتھ نفع ملے گا. یعنی نفع بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی، دو چیزیں ملے گی. اگر یہ مقرر نہیں ہے تو نفع تو مل جائے گا، کیونکہ دین کی بات کوئی بھی کہے، دین کی بات کوئی بھی کہے، نفع تو ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اخلاص سے محبت قلب میں ہوتی ہوئی جب دین کی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کی دین کی بات میں برکت بھی ہوتی ہے. اور یہی مراد ہے اللہ والوں کی, اللہ والوں سے دین کی بات سننا, ان کے پاس بیٹھنے سے جو گناہ چھوڑنے کی جلد ہمت ہوتی ہے, فرما برداری میں آگے بڑھنے کی جلد ہمت ہوتی ہے, یہ اسی برکت کی وجہ سے ہے جو اللہ والوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے. تو میرے دوستو, ولی صدیق کا وہ مقام جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. انسان ایمان زندگی میں ایک مرتبہ لاتا ہے, اس لیے یہاں ماضی سے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے, ایمان ایک ہی مرتبہ لاتا ہے نا, اس لیے ماضی سے ذکر کیا کہ ایمان لے آئے, ایمان ہو گیا. اب ایمان کا ٹکٹ ہم کو مل گیا, اور یہ ایمان کا ٹکٹ دراصل جنت کا ٹکٹ ہے, کیونکہ حدیث شریف میں آیا من قال لا الہ الا اللہ, نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ, کیا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا, جو ایمان لے آیا یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اب جنت میں داخلے کی کئی طریقے ہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا, یہ بھی ایک طریقہ ہے جنت میں داخلے کا, پہلے جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا. جہنم میں کیوں جائے گا, اس کے گناہوں کی جو آلودگی غلاظت اور گندگی لگی ہے, جہنم میں لے جا کر اس غلاظت اور گندگی کو پاک اور صاف کیا جائے گا, جس کا نام ہے تزکیہ, مسکہ بنایا جائے گا, اس کو تطہیر کی جائے گی, اس کو پاک کیا جائے گا جہنم سے. اس لیے حکیم میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بیشتی زیور ساری دنیا میں مقبول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایمان والوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا, وہ جہنم میں عذاب کے لیے نہیں بھیجے جائیں گے, تعذیب کے لیے نہیں, بلکہ ان کو تہذیب کے لیے, یعنی پاک اور صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. لیکن اللہ سب کی اسے بھی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی نہ, یہ چیز ان کو نہ ملے کہ ہم جہنم کا منہ بھی دیکھیں, محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جہنم سے اور جہنم کی آواز سے بچائے. لیکن جنت میں داخلے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے میرے دوستو کہ پہلے جہنم میں جائے گا پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا. ایک مرتبہ جو جہنم سے نکال لیا جائے گا, یاد رکھنا ایک بات کہ ایک آدمی جب جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا تو پھر وہ جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. یہ بات, جنت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر وہ نکالا نہیں جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ والے علماء ربانی, یاد رکھنا جب علماء کی بات آئے گی تو علماء سے مراد اللہ والے علماء مراد ہے. اگر کوئی مولوی کی شکل بنا لے اور علم کے خلاف کام کرے تو وہ مولوی نہیں ہے, چاہے مدرسے میں پڑھا ہو, لیکن علماء سے مراد متقین علماء مراد ہے. لہذا حدیث شریف میں آئے جب علماء جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا, ان کو جانے نہیں دیا جائے گا. وہ حیران ہوں گے کہ ہمیں تو جنت کا پروانہ مل گیا, اب ہمیں جنت میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے, جبکہ ہمیں گیٹ پاس مل چکا, ہماری خلاصی ہو گئی, حساب کتاب میں ہم کامیاب ہو گئے, اب ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. تو حکم ہوگا اگر تم جنت میں چلے جاؤ گے تو تم باہر واپس نہیں آ سکو گے, اور کتنے لوگ تمہارے پاس بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے, تم سے محبت کیا کرتے تھے, ارے ان کو اپنے ساتھ کیسے لے کر جاؤ گے. جی تم ان کو اپنے ساتھ کیسے لے کر جاؤ گے؟ کیونکہ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے پھر تم واپس نہیں آ سکو گے. لہذا ابھی رک جاؤ, پہلے اپنے دوستوں کی, اپنے متعلقین کی, اپنے محبت کرنے والوں کی سفارش کرو. لہذا صحابہ نے پوچھا, تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث شریف نقل کی. امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک اللہ والا عالم اپنے ساتھ جنت میں کتنے لوگوں کو لے کر جائے گا؟ حافظ قرآن کتنے لے کر جائے گا؟ 10 کو. شہید کتنے لے کر جائے گا؟ 70 کو. اور کون سب جو جہنمی ہے ان کو لے کر جائیں گے؟ 70 جہنمیوں کو لے کر جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں ایک اللہ والا عالم اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا. پتا چلا اللہ عالم کی محبت کیا چیز ہے, علماء ربانی جین کی محبت کیا چیز ہے میرے دوستو, کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا یہ محروم نہیں رہے گا. اتنی بڑی نعمت اس کو ملے گی, ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے کر جائیں گے. لہذا بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عالم پل صراط پر جا رہا ہے, پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا, کہ اسے جہنم سے آواز آئے گی, ہو مولوی صاحب. وہ حیران ہوگا, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جے ہاں بھائی کہاں, کون ہے؟ کہا مولوی صاحب میں جہنم میں ہوں. پوچھا بھائی تو ہے کون؟ ارے مولوی صاحب کبھی کبھی جمعے کی نماز میں تیرے پاس آتا تھا, اور کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا, میں فلاں فلاں آدمی ہوں. تو کہا آج کیا مصیبت؟ کہا آج کب سے آباد کیے جاتے جہنم میں ہو. تو وہ عالم وہی پلے سراغ پر اسی مقام پر کھڑے ہو جائیں گے, اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کے ارشادوں سے رابطہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے فرشتوں یہ کیا بات ہے, یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, یہ کھڑا کیوں ہے اپنی جگہ پر؟ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے بھائی, چلو تم نے ٹریفک کیوں بلاک کیا ہوا ہے, تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو وہ عالم فرمائیں گے ان فرشتوں سے کہ میں کیسے آگے بڑھتا ہوں, میرا ایک پاس کا بیٹھنے والا, میرا ایک دوست وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, اور میں اس کو چھوڑ کر جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ یا تو تم اس کو میرے ساتھ کرو یا مجھے واپس بھیج دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اے فرشتو اس بندے کو جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, جس کے لیے عالم کی سفارش ہے, اس کو جہنم سے نکال کر اس کا ہاتھ اس عالم کے ہاتھ میں دے دو کہ اس کو ساتھ لے کر وہ جنت میں چلا جائے. اور ہم لوگ علماء پر کیسے تبصرے کر دیتے ہیں, بتا بات یہ کہ ابھی منڈی نہیں لگی جناب. جب ایسے آج کل ہے جب بکرا لے جاؤ کوئی بکرے کی فکر ہی نہیں کرتا, کیوں؟ کیونکہ بکرا عید ہو چکی, اب اگلے سال عید آنی ہے, کافی سے کیا بکرے کی فکر کرنا. لیکن جس وقت منڈی لگتی ہے تو گلی میں بھی بکرا نظر آئے تو پوچھتا ہے بھائی کتنے کا لیا, گلی کچے میں بھی پوچھتا پھرتا ہے, کیوں؟ اب اس کو بکرا چاہیے. تو میرے دوستوں جب منڈی لگے گی, وہ منڈی جہاں کی کرنسی نیکی اور جہاں کا سکہ ثواب ہے, اس وقت پتا چلے گا کہ علماء کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت کیا رنگ لے کر آئے گی. اس وقت معلوم چلے گا کہ جن کو ہم ابھی بڑے مزے سے جن پر تبصرہ کر دیتے ہیں. یاد رکھنا, دیکھو ڈاکٹر جالی بھی ہوتے ہیں نا, جالی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, جالی جالساز کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو مولوی بھی جالی ہوتے ہیں جو مولوی کی شکل بنا لیتے ہیں. مولوی کے تو معنی ہیں مولا والا, مولوی کے کیا معنی؟ مولا والا. باقی وہ مولوی جو مولا والا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مولی صاحب. کیا کہتے ہیں؟ مولی صاحب آ گئے, گاجر صاحب آ گئے. مولوی کے معنی یہ ہے کہ مولا والا, جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعمال کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی قربت سکھاتا ہے, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب کس طریقے سے حاصل ہوگا, یہی تو مولوی ہے میرے دوست. مدرسے سے فراغت کی سند لے لینا یہ مولوی ہونے کی نشانی نہیں ہے. مولوی کے معنی مولا والا ہے, مولا والا. اور جنت میں داخلے کا ایک طریقہ, اچھا ایک بات اور, کہتے ہیں نا میزان عدل قائم ہوگا, قیامت کے دن ترازو ہوگی تو وہاں کی ترازو سے عجیب ہوگی. دنیا میں جو چیز بھاری ہوتی ہے جو پلڑا تو وہ نیچے جھک جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اڑ جائے گا. عجیب معاملہ ہے وہاں کے جناب، وہاں کی چیز اصل میں نہیں آ سکتی. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ دل میں تو آتا ہے، وہ یعنی اللہ، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس میری پہچان یہی ہے کہ جو اللہ دل میں آ جائے اس کا دل منور ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے چہرے سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے. میرے دوست ایک ایک چیز پکار کر کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا کا نہیں ہے، یہ شخص اپنے مولا پر قربان ہے. جو دنیا کی نفع، دنیا کے ضرر کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان، وہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. وہ لائے ہو گالنا یا لیا کرو یار، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. حسینوں کو دیکھا، آج حسین بڑی خوبصورت ہے، لیکن تھوڑا زمانہ گزرا بڈھی ہو گئی، نانی بن گئی، حسن کا تماشا جنازہ نکل گیا. جن کو دیکھ کر یار لوگ گلاب جامن کھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے گنڈیریاں تو چوس لو، گنا چوس لو. اب اسی نانی اماں کو کہہ رہے، نانی اماں گنڈیری چوس لے، کہہ رہی ہے بیٹا میرے تو منہ میں دانت ہی نہیں ہے. جس کے موبائل میں پینل چلایا جا رہا تھا، جس کو چکن کڑھائیاں کھلائی جا رہی تھی، جس کو مٹن کڑھائیاں کھلائی جا رہی تھی، جس کو دودھ پتی چائے بہت بنائی جا رہی تھی، وہی لڑکا جب بڑی بڑی مونچھیں اور اس کے چہرے پر داڑھی ہو گئی تو آپ اس کو کوئی سادہ پانی بھی نہیں پلا رہا. پہلے دودھ پتی چائے پیش کی جا رہی تھی اور کہہ رہے تھے پیسے نہیں ہے تو مجھ سے لے لو، پیسے پہ دے دیتا ہوں یہ لو. اب وہی بڈھا ہو گیا، کہہ رہے بڈھا بےچارا آ کر کہہ بھی رہے کہ بھائی میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کچھ مدد کر دو. جاؤ بابا آج کل ہم بھی کنگلے ہیں. اس لیے میں اپنے دوستوں کو ایک بات اور بتاتا ہوں، تین باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ آج کل حالات عجیب اور غریب ہیں. آج کل حالات اللہ پناہ میں رکھے، ہمارا اللہ سے تعلق کمزور. نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کو مسلمان سے محبت نہیں دی، ہم وہ مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ مسلمان کا نام ہم نے الگ رکھ دیا. مسلمان کا نام کیا ہے؟ مسلمان کا نام ہے پٹھان. اب مسلمان کا نام ہو گیا مہاجر. اب مسلمان کا نام ہو گیا پنجابی. اب مسلمان کا نام ہو گیا افغانی. پہلے مسلمان تھے سب مسلمان تھے، کوئی یہ فرق نہیں تھا. تو نتیجہ کیا تھا؟ ایک دوسرے سے محبت بھی تھی، دونوں ایک جگہ کام کر رہے ہیں، محبت سے رہے. لیکن جب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گئی، نتیجہ یہ ہے کہ اب گردن کاٹی جا رہی ہے. اب مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہے ہیں اور اتنے ظلم اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر رحم بھی نہیں آتا. عجیب بات کہ مسلمان کی گردن کاٹتے ہیں اس کو رحم نہیں آتا. تو حالات جب عجیب ہے نا، تو تین کام کریں. نمبر ایک کام، قل هو الله احد والی سورت تین مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق والی سورت تین مرتبہ، قل اعوذ برب الناس والی سورت تین مرتبہ، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو پڑھ لیا کر تو تکفیر کا بالکل نشے، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، حفاظت کا عمل ہے. اور یہ تینوں صورتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے، آسان صورتیں ہیں. لہٰذا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، خود بھی پڑھے، اپنی بیوی کو بھی تاکید کرے، اپنے بچوں بھی کوئی کہے بیٹا تم یہ کام کیا کرو. ایک عمل ہو گیا نا، سمجھ آ گئی نا. دوسرا کام کیا کرے؟ جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بھی یاد رکھ سکو. Thank you. کرتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
اگر آپ لوگ کے پاس ڈائری موجود ہو پھر بعد میں پوچھتے کہ کیا کہا تھا, اگر ڈائری موجود ہو تو یہ باتیں ساتھ ساتھ لکھتا بھی رہے,
کتنا فائدہ ہو. اس لیے جب آئے ڈائری ساتھ میں لائے, جیسے ہی کوئی بات کی کام کی بات اس کو لکھ لیا, کتنا فائدہ ہوگا.
پھر بعد میں یاد نہیں رہتا, پھر شکایت کرتے یاد نہیں رہتا.
تو دوسرا کام کیا کرے, جب گھر سے باہر نکلے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دو کام ہو گئے. اس سے کیا فائدہ ہوا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے فرشتے کہتے ہیں وقیتو تیری حفاظت کی جائے گی, وفیتو اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا, وحدیتو اللہ تجھے ہدایت دے گا, یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی.
ہو گیا نا دو کام, یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا یہ
دو کام. اور تیسرا کام کیا کرے, تیسرا کام صدقہ دیا کرے, یعنی 2 روپیہ 5 روپیہ وہ خیرات کر دے. اور خیرات کس کو دیا کرے, نیک لوگوں کو. یہ سڑک پر چلنے والے جو نہ نماز کے نہ روزے کے داڑیاں منڈا رہے ہیں, بے پردہ عورتیں ہیں, ان کو نہیں, نیکوں کو. تو وہ خیرات صدقہ, جی میں تو غریب آتا ہوں. کیا کہتے ہیں, کہتے جی میں تو بڑا غریب آدمی ہوں. اور یہ غریب آدمی کا عالم ہی ہے, روزانہ 20-30 روپے کی تو نسوار کھاتا ہے یہ غریب آدمی, اور روزانہ 50-50 روپے کی چائے پیتا ہے یہ غریب آدمی ہے, روزانہ 100-100 روپے کی سگریٹیں پھونکتا ہے یہ غریب آدمی ہے, جو روزانہ 50-50 روپے کے سٹی پان پراگ 2100-1100 گٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتا ہے, یہ کیا غریب آدمی. گٹکا کھانے کا پیسہ ہے, پان کھانے کا پیسہ ہے, سگریٹ پینے کا پیسہ ہے, نسوار کھانے کا پیسہ ہے, دودھ پتی چائے پینے کا پیسہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پیسہ نہیں ہے. پتا چلا پیسہ ہے ہمارے پاس بھی, بھائی 10 چائے پیتا ہے, نہ پیے ایک چائے کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. مساجد ہے, مدارس ہے, ڈبے بھی کہیں لگے ہوتے ہیں, کسی نیک اللہ والے کو دے دے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے, اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے بال سے پوچھ لینا, عجیب نہیں ہے بات. یہ لہٰذا وہ 5 روپیہ بھی اگر نسوار کی ایک پڑیا کے پیسے اگر اللہ کے راستے میں دے دے, ایک پڑیا کا پیسہ سٹی 5-5 روپے کی, پتہ نہیں کتنے روپے کے پان سگریٹیں اور چائے اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے آج کل, تو نکھر اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے تو کیا ہوگا, صدقہ پوری بلا سے حفاظت کرتا ہے, اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, کیونکہ میں ابھی سفر پر تھا موجود نہیں تھا, ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ جن کا یہ عالم ہے کہ مہینے کے اندر 15,000 روپے کا گٹکا پان پراگ سٹی 2100-1100 وغیرہ کھاتے ہو, کتنا 15,000 روپے کا مہینے کا ایک دن میں 500 روپے کا وہ کھاتے ہیں. 15,000 روپے مہینے کا, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ ہماری آپ میں لوگوں میں سے دیکھیں پتا چلے گا کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قربانی آئی تھی آپ نے قربانی کی, حضرت صاحب میں نے قربانی نہیں کی. بھائی کیوں نہیں کی قربانی, حضرت صاحب میں مقروض ہوں. اچھا بھائی مقروض پر قربانی ہی نہیں ہے, مسئلہ تو یہی ہے کہ جو آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس پر قربانی نہیں ہے, مسئلہ یہی ہے. جناب آپ کتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور 15,000 روپے کا مہینے کا 15,000 روپیہ کی 2 گھر چل جائے, اس میں 15,000 میں 2 گھر کی روٹی چل جائے اچھے طریقے سے اعلیٰ طریقے سے, اور 15,000 روپے کا آدمی کھا رہے کیوں, کیونکہ آپ بیچارے مقروض ہیں. اور قربانی کرتے ہوئے 15,000 روپے کھاتے کا اڑاتے ہوئے آپ کو قرضہ یاد نہیں آتا, جہاں قربانی آئی فوراً مولوی کا مسئلہ یاد آ گیا. یہ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ جو آدمی 15,000 روپے فضولیات پہ خرچ کر سکتا ہے, اگر وہ سال میں وہ عبادت جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے, سال میں صرف ایک مرتبہ عبادت آتی ہے, اگر وہ تھوڑا سا پیسہ اس عبادت کے لیے سوال کر رہے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے بھائی؟ 4,000 روپے کا تو حصہ بھی ڈل جاتا ہے, ایک بکرا بھی اس کے گھر آ جاتا ہے. لیکن اس کا نام ہے غفلت, کہ قرضے کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل نہیں کرنا. لیکن غفلت بھری چیزیں کھا لی ہے, چس پینے میں پیسہ, سگریٹ میں بھر کے. ہاں میں نے دکھا تھا کسی کو, اس لیے بتا رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا پیے بھائی, ہر چیز پی نہیں جاتی, ایسے بھرتے ہیں ایسے کیوں سگریٹ کو, ایسے قلم دو یار, ذرا بتاؤ میں کیسے کرتے ہیں, یہ دیکھو ایسے کیا جانے. ہاں بھائی بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے, صحیح طریقہ ہے نا. اور چس پینا, نسوار, تمباکو, سٹی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اس کے لیے پیسہ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جانے. میں تو غریب آدمی ہوں, یہ کہاں سے غریب ہے؟ ہمارے پاس دو گردے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں آج جا کر پتا چل گیا جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں, بالکل گردے کام نہیں کرتے, ہر مہینے نہیں ہر ہفتے میں دو مرتبہ وہ ہسپتال جا کر اپنے گردوں کو صاف کراتے ہیں, اور ایک مرتبہ کا خرچہ آتا ہے 3,000 روپیہ, 5 گھنٹے الگ اور آنے جانے کا خرچہ الگ. دیکھو ٹھیک نہ لگا, سیدھے ہو کے بیٹھے, ہاں شاباش, اے شاباش, مسکراتا بھی ہے ماشاء اللہ. مہینے کا تقریباً 30,000 روپیہ بنتا ہے, 6×5=30, 6×4=24, 25,000 روپیہ مہینے کا گردے صاف کرانے میں. اور اگر اس گردے کو نکال کر دوسرا گردا لگا تو تقریباً 12,00,000 روپے کے قریب خرچہ آتا ہے, اگر دوسرا گردا لگایا جائے تو. اور دو گردے کے کتنے ہوئے؟ 25,00,000 روپے, اور وہ 2,25,00,000 روپے ہمارے پاس موجود ہے. ہم غریب ہیں کیا؟ ہم غریب ہیں کیا؟ ہم غریب نہیں ہیں, ذرا ہم اپنے شاہی خرچوں کو تو دیکھیں. چرس پینے کا پیسہ ہمارے پاس, نسوار کھانے کا پیسہ ہمارے پاس, چائے اڑانے کا پیسہ ہمارے پاس, اور تمباکو کا پان کھانے کا پیسہ ہمارے پاس, گٹکا کھانے کا پیسہ ہمارے پاس, سیٹی کھانے کا پیسہ ہمارے پاس, پان فراک کھانے کا پیسہ ہمارے پاس, رسیلی سپاری کا پیسہ ہمارے پاس 2100, 1100, اور ایک اور بھی ہوتا ہے جی ایم, وہ تو میں بھول گیا تھا, جی ایم کا پیسہ ہمارے پاس, جی ایم ہی ہے نا, اس کا پیسہ ہمارے پاس 100-100 روپے روزانہ کے بڑے مزے سے نکل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں, جبکہ وہ پیسہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے وہ ہمارے ہی کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. لیکن وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب ہو گئے. غریب ہے تو بھائی تو چائے کا پینا, غریب کے لیے چائے پینا ضروری ہے کیا؟ کوئی چائے پیے, اگر کوئی آدمی چائے نہیں پیے گا تو مر جائے گا کیا؟ مرتا نہیں ہے چائے پینے سے, نہ پینے سے. لیکن جب چائے پینے کا پیسہ موجود ہے تو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کر سکتا؟ وجہ غریبی نہیں ہے, وجہ بخل ہے, کنجوسی ہے, وجہ آخرت کی فکر نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت غالب ہے, یہ وجہ ہے. غریبی وجہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ غریبی ہوتی تو جتنا اپنے پاس ہوتا ایک پیسہ بھی کوئی اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی, اللہ تعالیٰ کی یہاں محبت اور درد دل دیکھا جاتا ہے میرے دوستوں. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ہمارے بزرگوں نے فرمایا, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دارالعلوم کے لیے زمین مت خریدنا, کوئی زمین لے مت لینا, ہمیشہ غریب جو ایک ایک کھانا ایک ایک پیسہ دینا وہ لے لیا کرنا. فرماتے کیوں؟ ایک امیر آدمی نواب اگر 5,00,000-10,00,000 روپے دے گا تو اس کے 5-10 لاکھ میں وہ اخلاص نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ میری شہرت ہو جائے, پتہ چلے گی جی سیٹ صاحب نے اتنا پیسہ لا کے راستے میں دیا ہے, اور وہ غریب آدمی جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, ایک روپیہ بھی دے گا تو چھپا کر دے گا, کہ کوئی دیکھے گا تو کیسا حقیر سمجھے گا, لیکن اس کی نظر اللہ پر ہے تو اس ایک روپیہ, وہ ایک روپیہ اس کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور ریاض کھانے کا لاکھوں روپیہ وہ کامیاب نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک روپیہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ٹوٹا ہوا دل پسند ہے میرا دوست، کہ اپنی کسی عمل کی قیمت نہیں لگاتا کہ اللہ میرا عمل کچھ نہیں ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا مال خرچ کرنا، میری جان، میری آبرو، میرا گناہ سے بچنا، یہ اللہ یہ تو سب آپ کی توفیق بات ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی اس کے اندر صرف آپ کی عطا ہے، وہ اس بات پر نظر رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی اخلاص، یہ درد دل، یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ بہت پسند ہے کہ عبادت کر کے اپنا تو مال نہ سمجھو. تم
اب ایک مسئلہ ہے، آج کل حجی لوگ آتے ہیں اور حجی کے استقبال کے لیے یار لوگ ایئرپورٹ پر بھی جاتے ہیں، اور تو اس میں جانے کی کچھ شرائط ہے. نمبر ایک شرط تو یہ ہے جب حجی کا استقبال کرنے کے لیے جائے ایئرپورٹ پر تو وہاں اپنی نظر کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ حجی سے دعا کیا لینے جا رہے ہیں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب تک حاجی اپنے گھر پر نہیں پہنچتا تو اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا تم مجھ سے مغفرت کی دعا کرواؤ. لیکن اگر یہ ایئرپورٹ پر جا رہا ہے اور وہاں پر لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، ہاں کیا ڈیزائن ہے، واہ واہ واہ، پھر حاجی صاحب نے آ کے کہا مغفرت کی دعا کر رہا ہے، وہاں عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ایئرپورٹ جانا جائز نہیں ہے جو اپنی نظر کی حفاظت نہ کر سکے. جس کو معلوم ہے کہ میرا مزاج رومانٹک ہے، میں نظر نہیں بچاؤں گا، ایسے شخص کو ایئرپورٹ میں نہ جائے، وہ حاجی گھر پر گھر کے پاس گھر کے کھڑے باہر ہو جائے، گھر جیسے گاڑی سے اترے کہتے حاجی صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے، وہاں پہنچا کیا ضروری ہے کہ حاجی صاحب کو فہرست میں نام لکھوانا، اللہ کیا لکھوانا ہے، حاجی صاحب کی فہرست میں لکھوانا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا، یہ ہم سے متعلق ہے اور کچھ چیز حاجی سے بھی متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی صاحب واقعی حاجی صاحب ہو، پاجی نہ ہو، کیونکہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اکثر حاجی حاجی نہیں پاجی ہوتے، اور وہ پاجی ہونے کی کیا علامت ہے، حج کر کے آئے داڑھی منڈی دی ہے، یہ حاجی ہے. حاجی صاحب آ رہے شلوار ٹکڑوں کے نیچے ہے، حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے سود کے پیسوں سے، حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے قرضہ دیا، قرضہ واپس نہیں کر رہے، دبا کر سارا مال بیٹھے ہوئے حج کرنے جا رہے، اور اپنے قرضوں کو کہہ رہے آج کل میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور حاجی صاحب نے بہن کی وراثت نہیں دی، جو وارث بہن کا حصہ تھا وہ حصہ دبائے بیٹھے، کہتے نا تیری شادی کر دی تھی میں نے. اور ایک مسئلہ اور یاد کر لیجیے، ہاں ایک بات یاد آئی، بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ مال دیتے ہیں یا اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا وراثت میں سے حصہ ہے، ایسا ہوتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا یہ تمہارا حصہ ہے، تو یاد رکھیے گا یہ حصہ معتبر نہیں ہے، جب مرے گا نا تو وراثت ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے ہوتی ہے، ایسی بات ہے، اس لیے تو گواہی سیکھنے کی چیز ہے، وہ بڑے بھی ہیں بڑے خوش ہیں سمجھ رہے کہ ہم نے حصہ دے دیا، یاد رکھنا یہ حصہ نہیں ہے، یہ مدد ہے، اس کی مدد ہے، بالکل جائز ہے کہ اپنے باپ کے باپ اپنے بیٹے کی مدد کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی مدد کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ وراثت نہیں ہے، وراثت تو مرنے کے بعد لاگو ہوتی ہے بھائی، زندگی میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو حصہ دے دیا، بیٹی کو حصہ دے دیا، ابھی زندہ ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا حصہ دینا یہ معتبر نہیں ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو حاجی صاحب بتا رہا تھا کہ وہ حاجی صاحب وہ ہے جس نے اپنی بہن کی وراثت دبائی ہوئی ہے، جو سود کا کام کرتے ہیں اس حاجی کی کیا دعا قبول ہوگی. اور عادت یہ ہے کہ حاجی صاحب آئے، اب حاجی صاحب کو کہا کہ گھر پہ دعوت کرو، ذرا حاجی صاحب کو کھانا گوشت کھلاؤ تاکہ کسی گوشت سے ہمارے لیے دعا بھی نکلے. آپ نے کھایا کھانا گوشت؟ کہاں نے یار، آپ کو کوئی فائدہ ہوا دوستی کا ہمارا؟ یہ وزیرستانیوں سے دوستی کرے نا آپ، پھر آپ کو کھلائیں گے، ساتھ میں لارگین بھی کھلائیں گے، لیکن اس کے بعد تماکی بھی کھانا پڑے گا. تو اب
اس کی دعوت کی, نماز کا وقت آیا, اذان ہوئی نماز کا وقت آیا, حاجی صاحب نماز پڑھنے نہیں جا رہے مسجد میں. اب بتائیے کون سا حاجی ہے, یہ حاجی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بعض حاجی پاجی ہوتے ہیں, بعض حاجی پاجی ہوتے ہیں, اس چیز کو خوب یاد رکھیں. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت میں داخلے کے طریقے بتا رہا تھا کہ جنت میں داخلے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے جہنم میں جائے گا, پھر وہاں سے اس کی صفائی ہوگی, پھر جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن یہ حفاظت کیسے ہوگی, جو صفائی جہنم میں ہونی ہے وہ صفائی یہی کروا دے. وہ صفائی کیا ہے کہ گناہ چھوڑنے کا طریقہ عین اللہ کی صحبتوں سے سیکھ لے. کیونکہ جب گناہ دنیا میں چھوڑنا سیکھ جائے گا اور پاکیزگی حاصل کر لے گا, معافی مانگنا آ جائے گی, توبہ کرنا آ جائے گی, تو میرے دوستو جب یہیں سے پاک صاف ہو کر جائے گا تو پھر آخر سے جہنم کا منہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. دادا جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس وقت میں اس کو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے. اب جنت کی قسمیں ہیں ادنا اور اعلیٰ, اور جنت کا جو اعلیٰ حصہ ہے وہ جنت کے وسط میں ہے, درمیان میں ہے, جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. اور امام کے پیچھے پہلی جو صف ہے یہ پہلی صف جنت کی پہلی صف ہے, اور امام کے پیچھے جو جتنا قریب کھڑا ہوگا وہ جنت کے اتنا درمیان میں ہوگا. اب ہم کیا تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں پہلی صف میں تو چلا جا, میں پیچھے ہی کھڑا رہوں, تو گویا یہ کہہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت پیچھے والی مل جائے, اور وجہ کیا نہیں ملیں گے تو چلا جائے. تو پتا یہ چلا پہلی صف سے کھڑا ہو تو امام کے پیچھے کھڑونے کی کوشش کرے, لیکن اگر کوئی عالم ہے تو امام کے پیچھے عالم کو کھڑا کرے, اللہ والوں کو کھڑا کرے, خود سائڈ پہ ہو جائے. یہاں تک کہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہوا پچھلی صف میں عالم آ گیا تو ادب یہ ہے کہ عالم کو پہلی صف میں کھڑا کرے خود پیچھے چلا جائے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو پہلی صف کا ثواب مفت میں ملے گا اور اکرام عالم کا بھی ثواب ملے گا. اور عالم کے اکرام کا صلہ, ایک بات خوب یاد رکھ لینا, جو شخص کسی اللہ والے کا کسی عالم کا اکرام کرے گا اس کا صلہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے, جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے. اور اس نعمت سے ایک نعمت دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی اولاد میں علماء پیدا ہوں گے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے خاندان میری اولاد میں علماء پیدا ہو تو اس کو چاہیے علماء کی اللہ والوں کی ادب اور خدمت کیا کرے, تو اس کے خاندان میں علماء اللہ والے پیدا ہوں گے. اور اب یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان نے جنت کلمہ شریف پڑھ لیا اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. لیکن جنت کون سی ملے گی, ایک جنت تو وہی ہے جو میں نے بتائی کہ جہنم میں جوتے کھائے تو جنت میں چلے گا, وہ بھی ایک جنت ہے, لیکن ایک جنت اعلیٰ جنت ہے. اب اس ہمارا جو یہ ٹکٹ ہے یہ خالی ٹکٹ ہے, ابھی اس پر الاٹمنٹ بنی ہوئی ہوئی کہ کون سی جنت ملنی ہے. اب وہ الاٹمنٹ ہم نے کروانی ہے, وہ کیسے, جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے کہ حکم آیا ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, اب جنت کے ٹکٹ میں ترقی ہوگی. اب حکم آیا کہ یہ داڑھی کا بچہ کاٹنا گناہ ہے, اس نے یہ بچے کو بھی نہیں کاٹا, اب اس کا جو درجہ اور بڑھ گیا, کیوں, کیونکہ فرما برداری اور بڑھ گئی. اب حکم آیا کہ داڑھی بالوں کو کالا نہیں کرنا, اس نے بالوں کو کالا کرنا چھوڑ دیا, درجہ اور بڑھ گیا. حکم آیا کہ یہ جو مونچھیں اس کنارے پر آئے گی یہ مونچھیں گناہ ہے, اس نے مونچھوں کو صاف اپنے درجے پر کر دیا, اب جنت کا درجہ اور بڑھ گیا. اسی طرح سے شلوار ٹکڑوں سے اوپر کر لی, اس کا درجہ اور بڑھ گیا. جماعت سے مسجد میں سب اول میں نماز پڑھتا ہے, اس کا درجہ اور بڑھ گیا. کیونکہ افسوس یہ ہے کہ مسلمان نماز تو پڑھتا ہے کتنے لوگ, لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا اور وہ بھی مسجد میں, اس کا اہتمام نہیں ہے, اس کا اہتمام نہیں ہے. لہذا جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ترقی کرتا جائے گا, جتنا گناہوں سے بچتا چلا جائے گا, اس کا جنت کے ٹکٹ میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیولپمنٹ یعنی ترقی ہوتی رہے گی. ارتقاء عربی میں کہتے ہیں, ارتقاء ترقی ہوتی رہے گی. اعلیٰ اعلیٰ, دیکھو بھائی किसी आदमी के पास 10 लाख रुपया हो, एक आदमी के पास अगर 10 लाख रुपया है तो माशाल्लाह कितना काफी है। और वो कितने हैं? दो मियां बीवी और एक बच्चा एक बच्ची, यानी 4 आदमी है। तो 4 आदमियों के लिए 10 लाख रुपए कितने काफी है? काफी नहीं है, कितना पैसा है। लेकिन उस आदमी से पूछो कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊं कि तुम्हें इससे 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे, तो कहेगा नहीं नहीं छोड़ रहे हैं, तो बस मेरे लिए 10 लाख काफी है। कोई ऐसा अकलमंद आपने ये देखा है? कहेगा नहीं भाई 10 लाख क्या, 20 लाख वाला भी बिजनेस बता दो, साइड बिजनेस भी कोई बता दो कि हमारी मशीन तो है, कोई एक और हो जाए अगर हम डंपर भी खरीद लेते हैं तो उससे भी महाना पैसे आते रहे, कोई प्लॉट भी खरीद ले ताकि उसको जब कीमत बढ़ जाए उसको बेचे और पैसा मिल जाए। तो पता चला कि इंसान दुनिया में उसका मिजाज ये है कि वो तरक्की करना चाहता है, ये मिजाज और फितरत है उसकी। तो क्या बात है कि दुनिया में तो इतनी तरक्की करना चाहता है और दीन के मामले में कहते हैं जाए वहीं रह दे, जबकि मरेगा तो आदमी कितना ही डंपर और मशीनें उसके पास हो, बैंक बैलेंस हो, शहर भर के बैरुल अक्वामी बैंकों में उसका करंट अकाउंट हो, चाहे डॉलर में चाहे फ्रैंक में चाहे पाउंड पौंड में, लेकिन मेरे दोस्तों वो ये चाहता है मजीद एक अकाउंट खुल जाए। लेकिन यही आदमी जब मरेगा ना अपने साथ बैंक बैलेंस लेकर जाएगा, ना डंपर लेकर जाएगा, ना मशीन लेकर जाएगा, ना पेट्रोल पंप लेकर जाएगा, ना अपना 1000 गज का मकान लेकर जाएगा, ना प्लॉट लेकर जाएगा, ना अपनी लैंड क्रूजर लेकर जाएगा, ना अपना मोबाइल लेकर जाएगा, ना अपनी शामी कबाब बिरयानी, कोई भी चीज नहीं लेकर आ जाएगा। एक बादशाह गुजरा उसका नाम है सिकंदर, वो दुनिया के अक्सर हिस्से पर हुकूमत की थी। दादा जब वो मरने लगा ना तो उसने अपने वजीर को बुलाया, कहा कि देखो ये खत है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना इस तरीके से, और मेरी ये वसीयत पढ़कर सुनाना, वो खत पढ़कर सुनाना सबको इकट्ठा करके। जब वो मरा तो वजीर ने उसकी वसीयत के मुताबिक हाथों को बाहर निकाला और कहा भाइयों ये खत पढ़ना है, बादशाह ने कहा पढ़कर सुनाना। वो खत क्या था कि देखो मैं सिकंदर हूँ, मैंने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की, बड़े तंतराव से, इतना मेरे पास खजाना, इतना सोना, इतना चांदी, इतनी मशीनें, इतने डंपर, इतने डिफेंस में प्लॉट और दुबई में प्लॉट, इस्लामाबाद में प्लॉट, मेरा वहां बिजनेस और यहाँ बिजनेस, और मेरी ऐसी कुर्सी और मेरे पास ये, और मोबाइल 4-4 मोबाइल, और मेरा चश्मा 50,000 रुपए का चश्मा, 5 लाख रुपए की घड़ी, सब कुछ मेरे पास। लेकिन मेरे भाइयों इन बादशाह के बावजूद जब मैं मरकर जा रहा हूँ तो मेरे दोनों खाली हाथ, मेरे हाथों को देखो कि इन हाथों में क्या है। पता चला घड़ी भी उतार दी, कपड़े भी उतार दिए गए, गाड़ी भी साथ नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। पता चला कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। एक बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, क्या करने को आए थे क्या कर चले, क्या करने को आए थे क्या कर चले, तो हमद चंद अपने सर पर घर चले। यानी हम यहाँ आए थे अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के लिए, रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, रिस्क तो अल्लाह ताला ने खुद के बालक को कबूल फरमाया कि हम रिस्क देंगे। लेकिन उसके बावजूद जब उसको यकीन कहता भी है कि यकीन हमारे दिल में घुस जाए कि रज़ा अल्लाह है, लेकिन उसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक 8-8, 10-10, 12-12 घंटे दुकान खोल के रखता है, जबकि रिस्क ना देने वाला है, पता है कहाँ आने का टाइम नहीं है, फिर भी बैठा रहता है। जबकि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया। और दीन का मामला ऐसा है कि जब तक कोई आदमी दीन पर अमल नहीं करेगा उस वक्त तक दीन सीख नहीं सकता, दीन पर चल नहीं सकता। वो ऐसा नहीं है कि खुद को खुद चलाएगा अल्लाह क्या, उसके लिए हमको अपनी हिम्मत इस्तेमाल करनी है। दीन में जो तरक्की, जन्नत के टिकट में तरक्की, तो हम अपने अमाल से करेंगे, गुनाह को छोड़ कर करेंगे। लेकिन उसके लिए बस यही है तौफीक मिल जाए, तौफीक मिल जाए, मेहनत की जरूरत है। दुनिया के काम के लिए तो खूब मेहनत है मेरे दोस्तों। इसलिए क्या फरमाया, क्या करने को आए थे, हम अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए आए थे, और हमने क्या किया, बैंक बैलेंस बनाया, मोटर शानदार से शानदार मोटर खरीदने के दर पे है, शानदार से शानदार मोबाइल खरीदने के दर पे है, प्लाट से प्लाट खरीदे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप, पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, और पैसा इतना है कि सात कुछ तो के लिए काफी, لیکن پھر بھی وہ حرص اور لالچ, اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے جو پیٹ کی حرص اور لالچ ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی. اگر ایک آدمی کو ایک ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے نا, پھر وہ کہے گا دوسرے ملک کا بھی بادشاہ بنا دو. اگر اس کو جو ہے وہ ناظم بنا دیا جائے, کہے گا کہ جی مجھے پورے شہر کا ناظم بناؤ. اس کو کہے گا کہ تجھے وزیر بنا دیا, کہیں گے نہیں وزیر اعظم بناؤ, پھر صدر بھی بننے. یہاں تک کہ اس کو جب تک قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو صرف بھرے گی, باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. صرف اور صرف اللہ کا نور, نور خدا, یہ چیز میرے دوست اس کا پیٹ بھر سکتا ہے. یا دل جیتے جی اللہ کا نور اس کا پیٹ بھر سکتا ہے, یا مرنے کے بعد تو موت قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. کیا کرنے کو آئے تھے, کیا کر چلے, تومتے چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یعنی کھاتے کے کھاتے کہ یہ زندگی گزاری, یہ کیا, جوانی ایسے ہی, مال ایسے کمایا, یہاں خرچ کیا, زندگی کو ایسے کیا, اور اس طریقے سے اپنی پوری زندگی گزار. جب حدیث شریف میں آتا ہے سوال بھی ہوگا اس سے. لیکن ہم اپنے جنت کے ٹکٹ کو اعلیٰ بنوانے کی فکر نہیں کرتے. اور جنت کا ٹکٹ اعلیٰ کیسے ہوگا, اہل اللہ کی صحبتوں سے. جب سے جیسے ہم گناہ کو چھوڑتے چلے جائیں گے, اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, وہ جنت کے ٹکٹ میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور تو جنت کے ٹکٹ میں لانا کیا ہوگا, بغیر, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ قیامت کے دن عرش کا جب اللہ زمین پر اتاریں گے تو عرفات کا میدان جہاں 9 تاریخ کو حاجی جمع ہوتے ہیں, اسی عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ عرش کو اتاریں گے, وہیں پر عرش قائم ہوگا عرفات کا میدان میں. اور وہیں پر جب لوگ گرمی میں سڑے ہوں گے دھوپ کی, اسی وقت میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے میرے دوست کو جو کہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, کسی دین والے سے سب اس لیے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ کی خاطر سے محبت کرتے ہیں, تو یہ محبت قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ دلائے گی. تو میرے دوستو ہماری زندگی بس بہت تھوڑے دن, کچھ پتا نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں پچھلی زندگی کو سوچو, آج بند کرو کہ یار ہماری 25 سال ہوئے, 30 سال ہوئے, سوچو کتنی دیر لگی, ایسا لگے گا کہ چند منٹ کی زندگی تھی. بالکل سوچے ابھی پیدا ہوئے, پلے بڑے, جوان ہوئے, ہو چکے بڑے ہو گئے, بس شادی کی, بچے بھی پیدا ہوئے, بڈھے ہونے کو آ گئے, ایسی زندگی ہے نا, پرانی زندگی. بس فرماتے ہیں جیسی پچھلی زندگی چند منٹ کی ہے, اگلی زندگی بھی چند منٹ کی ہے. لہٰذا اس زندگی میں کیا کر لے, اس زندگی میں یہ کر لے, خالی سے زندگی کو راضی کر لے. میرے دوستو جن گناہوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو ہمیں بڑا مزہ ملے گا, تو یاد رکھنا اس میں مزہ نہیں ہے. کسی ہیروئن پینے والا اس کو مزہ نہیں آتا, نسوار کھانے والے کو مزہ نہیں آتا, وہ تو مجبور ہے. لذت اس کو نہیں بولتے میرے دوستو, بادشاہ اور تخت و تاج یہ مزے اور لذت کی چیزیں نہیں ہیں. اگر مزے اور لذت کی چیزیں ہوتی تو نیچے سے پوزیشن کا ڈنڈا نہ گھستا. کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو, نیچے پوزیشن کا ڈنڈا چین سے بیٹھنے دے گا اس کو؟ کیسی حسین عورت کے چکر میں گھومے, لیکن وہی حسین عورت اس کو ڈر لگا ہوا ایک دن بڈھی ہو جائے گی. مان لو شادی بھی کر لے, کوئی بہت خوبصورت عورت سے شادی بھی کر لے, ایک دن بڈھی ہوگی وہ بھی, یعنی اما بنے گی, اس کے بھی دانت ٹوٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب وہ لذت ہے میرے دوستو, اللہ کی ذات جو کہ خالق لذات دو جہاں ہے, یہ وہ لذت ہے میرے دوستو جس کو کبھی فنا نہیں ہے. یہ ہے وہ لذت. جیسے جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو کوئی جنتی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ وہاں سورج ہی نہیں ہوگا. جو عالم شباب میں جائے گا, اچھا جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے تو داڑھی نہیں رکھتے کہ جنت میں نہیں ہوگی. ارے بھائی یہاں داڑھی رکھ لیں پھر جنت میں نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے تو یہاں نہ رکھے جنت میں نکلا, وہاں تو حجاب بھی نہیں ہوں گے. ایڈوانس جنتی نہ بنے, ایڈوانس جنتی نہ بنے. سر بس ایک دو تین باتیں, کہ 5 گنا اگر ہم جوڑ دیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنا آسان. یہ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں. نمبر 1, اپنے قرآن مجید کو درست کریں, قاری سے سیکھے. مسلمان ہیں, ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, زندگی گزر گئی. آپ کہتے جی اب تو ہم بڈھے ہو گئے, اب کسی سے قرآن مجید کیا پڑھیں؟ واہ جی بڑے میاں کو بول دو تیری 20 سال سے کی لڑکی سے شادی کر دے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ضرور. کیا کہتے تو کیا کرے گا, وردی سڑا گوشا کھا لیں گے, پرائم ٹائم کیپسول کھا لیں گے, ماجون کشتہ کھا لیں گے, کام دکھا دیں گے,
بڈھا شادی کرنے کو تیار ہے، ارے بھائی تو قرآن مجید پہ نہیں درست کرتا،
تو قرآن مجید تو کرے،
قرآن مجید درست ہو جائے گا، ہماری نمازیں درست ہو جائے گی،
ایک کام. دوسرا کام کرے، ارے ایک مکھی داڑھی اپنے چہروں پر سجا لے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا طریقہ ہے. پیارا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے پیارے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خراب شکل دے گا اور پھر ایک عذاب سے بچاتا ہے. روزانہ اپنے بالوں کو کھرچنا کہنا کتنا ہے، ایک کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، تیسرا کوٹ، کھوٹی اکھاڑا کوٹ، پھر بات پھیر کر بھی دیکھتا ہے کہ میں کیسا چکنا لگ رہا ہوں. ارے میاں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں فرق رکھا، چکنے گان عورتوں کے لیے رکھے اللہ نے اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زینت عطا فرمائی ہے. اس لیے حدیث شریف میں اللہ اکبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت کی اللہ تعالیٰ نے تسبیح چھڑا دی اور ان سے اب کیا حکم فرمائے کہ تم یہ کہا کرو، سبحانہ من زین الرجال باللحا، کہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہم نے مردوں کو زینت دی داڑھی سے اور ونسا میں سوائش، اور عورتوں کو بالوں کی چوٹیوں سے زینت دی ہے. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ پرکٹی بن رہی ہے. عورتیں بالوں کو چھوٹا کر رہی ہیں اور مرد بالوں کو بڑا رکھ رہے ہیں. پیچھے سے کوئی دیکھتا کہتا ہے کوئی حسین لڑکی جا رہی ہے، وہ تو آگے سے چہرہ دیکھتا پتہ نہیں لڑکی لڑکا نکلا ہے. یہ آج کل بہت دھوکا ہوتا ہے کیونکہ آج کل بال بڑے رکھ کر پھر چھٹیاں باندھ لیتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے چلو یار ذرا دیکھیں گے ہم ان کو، آگے جا کے تو پتہ چلا وہ لانڈا نکلا کم بخت، جس کو بھتیجی سمجھے تھے وہ بھتیجا نکلا. تو میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی سجانا یہ زینت ہے، زینت ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو زینت فرما رہے ہیں اور ہم کہتے نہیں زینت نہیں ہے، سوچ لیں ذرا اس کو. اور ایک مٹھی داڑھی، اچھا داڑھی کو ایسے بھی نہ کرے. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے داڑھیوں کو چڑھانے کا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رکھا تھا دیکھ کے سہو فنی سمنا، جو اپنی داڑھیوں کو چڑھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے، ایک مٹھی دائیں سے، ایک مٹھی بائیں سے، اور جب داڑھی کاٹے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے. داڑھی بنانا بہت آسان، حجام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا یہ داڑھی کو یوں پکڑے، دیکھیں آگے داڑھی پکڑ لے، ایسے پکڑ لی، ہو گیا کام، چیز نیچے مار دیا ختم. یہاں سے پکڑی، ایسے پکڑا، یہاں سے مارا، یہاں پکڑی، ایسے پکڑا، یہاں یوں پکڑا، یہاں سے جو آئے ہیں کتنا آسان ہے. ارے میں کوئی مشق کر لے، پریکٹس کر لے، نہیں آئے مجھ سے سیکھ لے، پیسے مفت میں کاٹ دوں گا، سکھا دوں گا، یعنی سکھا دوں گا کہ بھائی ایسے کر دے، کتنا آسان کا. اور تیسرا کام کیا کرے؟ بالوں کو کالا نہ کرے. بالوں کو کالا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بالوں کو کالا کرنا حرام ہے میرے دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے لعنت سبت اللہ وجہ سبت اللہ، اللہ اس کے منہ کو کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ذرا بیوی جوان ہے اس کے بالوں کو کالا کر رہا ہے، لال رنگ لگانے کی اجازت ہے. لیکن ایک بڈھا اپنے بالوں کو کالا کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے بالوں کو کالا کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیری عمر تو خدا کو معلوم ہے اور تیری طاقت تو مجھے معلوم ہے نا بھائی. بالوں کو لاکھ کالا کر لے اس کی انرجی تو نہیں ہو جائے گی نا. رنگ لگانے سے اگر کوئی عمارت ہے 50 سال پرانی اب اس پر ڈسٹمبر نیا ہو رہا ہے تو کیا وہ 10 سال پرانی عمارت ہو جائے گی؟ جو بڈھا ہو گیا وہ بڈھا ہو گیا، جو مشین کمزور ہو گئی اب وہ رنگ کرنے سے جماعت نہیں ہو سکتی، سمجھ آئی نا. لیکن لال رنگ لگانے کی اجازت ہے تو وہ جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لال رنگ لگانے کی یعنی مہندی لگانے کی اجازت ہے اور عزت سفید بالوں میں ہی ہوتی ہے میرے دوست. جو سفید بال کی عزت ہے جو وہ کتنا پیارا چہرہ لگتا ہے، سفید بال کی جو عزت ہے وہ عزت ہی کچھ اور ہے، اللہ نے اس میں وقار رکھا ہے. لیکن اجازت ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ اس کو بھی نہ کاٹے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے. اور اسی طرح مونچھیں، حدیث شریف میں آتا ہے جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، یعنی بڑی مونچھیں کیا ہے؟ یہ کنارہ اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارے سے جو مونچھ آ جائے یہ بڑی مشکل آتی ہے. فرمایا جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا بڑی مونچھیں رکھنے والا. اور ایک دیکھو پگڑی کا مسئلہ ہے، دیکھو پگڑی کے نیچے، دیکھو یہ نیچے ٹوپی نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے نا ٹوپی، تو پتا چلا جب پگڑی پہنے اس کے نیچے ٹوپی بھی رکھنی چاہیے. بغیر ٹوپی کے پگڑی نہ باندھے، بغیر ٹوپی کے پگڑی نہ باندھے. اور جو بغیر ٹوپی کے ہیں وہ ٹوپی پہنے. ٹوپی دینا تو چھوڑے، لوگوں کو ٹوپی دینا چھوڑے، ٹوپی پہنانا چھوڑے اور ٹوپی پہننا شروع کرے. سنت کے مطابق مسلمان مسجد میں آتے ننگے سر آ رہے، یہ کون سی ہیرو ہے نا، ہیرو شاہ رخ خان کے بال خراب ہو جاتے. تو تو اس لیے اب مونچھوں کو کیا افضل درجہ یہ بالکل برابر کرے, مونچھوں کو بالکل باریک کر دے, یہ افضل درجہ ہے. ہماری عزت مونچھوں میں نہیں ہے, ہماری عزت سنت کے اندر ہے. ہمیں عزت سنت میں ملے گی, منہ سے عزت نہیں ملے گی ہمیں تو مونچھوں کو تاؤ دے کر جا رہے ہیں عزت نہیں ملے گی. تو کام ہوئے تیسرا کام کیا کرے, مردوں کا ٹہنے چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مردوں کا ٹہنے چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. مردوں کا ٹہنے چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو. کب کھڑے ہوتے ہوئے, چلتے ہوئے, بیٹھے میں چھپ جائے کوئی گناہ نہیں. اور وہ لباس جیسے موزے سے پہلے, موزے سے ٹہنے چھپانا کوئی گناہ نہیں. شلوار سے, کرتے سے, پجامہ سے اور چادر سے ٹہنے چھپانا حرام ہے میرے دوستو. تین کام. چوتھا کام کیا کرے, اپنی نظر کی حفاظت کرے, عورتوں کو لڑکوں کو نہ دیکھے, لڑکوں سے بھی بچے. لڑکوں کو دیکھنا مسئلہ خوب سن لے, لڑکوں کو دیکھنا جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو حرام اور گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو. لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے, لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے. ہڑکی ماں کسا, شہزود ماں کسا, ہڑکی ماں کسا. لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, تبلیغی جماعت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے, فضائل اعمال پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مدنی مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھنا اس مسئلے کو خوب. اس لیے میرے دوستو لڑکوں سے بہت بچے, ان سے بچائے, نظر بچائے. عورتوں سے بھی بچے, تصویروں سے بھی بچے. اخبار میں اب تصویریں دیکھ دیکھ کر اخبار کے سٹال پر کھڑے ہو جاتے, ایسے منہ کھول کے کھڑے ہوئے اور کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, گیر لگا رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے, ہے نا, گیر بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی عورتوں کو دیکھتے ہوئے بھی گیر لگا رہے ہوتے ہیں, پتا نہیں کون سے ٹاپ گیر لگانے کی فکر لگی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو ذلیل کام ہے, عزت نہیں ملتی ہے. آپ اللہ میں خصوص کر کر کہتا ہوں, عزت اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری میں رکھی ہے میرے دوستو. جو آدمی بدنظری کر رہا ہے, لڑکوں کو دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, تصویریں دیکھ رہا ہے, کیا اسے کوئی دعا کرا گیا کبھی؟ اگر اس کی داڑھی بھی ہے, اسی نے تو کہا کہ اگر دیندار ہے تو اس کو بھی چاہیے کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھے. بغیر اللہ والوں کے صحبت کے اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوتی, ورنہ اپنی دینداری کے باوجود گناہوں کے کام میں ملوث رہے گا. اور اس کی ٹوپی, اس کی داڑھی گناہوں میں ملوث ہو کر آلودہ اور گندگی میں ملوث ہو جائے گی میرے دوست. اس لیے اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھے, گناہ چھوڑنا سیکھے. اور آخری کام, دل کی بھی حفاظت کرے کہ دل میں گندے خیالات نہ پکائے. میرے دوستو دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سورج کو, جس نے اپنی نور کی ایک ادنا سی پھینک دی, سورج کیسا روشن ہے. خالق کا سورج جس کے دل میں ہوگا اس کے انوارات کا کیا عالم ہوگا. بادشاہوں کو بادشاہت کی پھینک دیتا ہے وہ اللہ, جس کے قلب میں آئے گا اس کی سگنا کا کیا عالم ہوگا. جس نے سونے اور چاندی کو پیدا کیا وہ مولا, جس کے قلب میں آئے گا اس کے غنا کا کیا عالم ہوگا. جس نے شادی کباب بریانی میں لذت رکھی ہے وہ اللہ, جس کے قلب میں آئے گا اس کی لذت کا کیا عالم ہوگا. جس نے حسینوں کو نمک دیا اور وہ مولا, نم کی خالقے, نم کی آتے, لیلائے کائنات, جس کے قلب میں آئے گا اس کے جلووں کا کیا عالم ہوگا. میرے دوست زیادہ فانی کو چھوڑے, غیر فانی کو حاصل کرے, اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھے, اللہ کا قرب حاصل کرے. اس کے بعد میرے دوستو ایسے لوگوں کی اللہ تعالی دنیا بھی لذیذ اور مزیدار بنا دیتے ہیں. کس کی؟ جو اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ اللہ سب کو معاف فرما دے, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما, تقوی والی حیات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو باتیں پیش کی گئیں مقرر کو بھی, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری دکانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما, سو ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ تعالیٰ دینی مراکز کی حفاظت فرما, دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما, دین کے جس شعبے سے بھی اللہ جو دین والے منسلک ہے, تمام شعبوں کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ لسانیت، عصبیت، فرقہ واریت کی جو غلیظ غلاظت اور گندگی ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی تمام گندگیوں سے پاک فرما، اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا، اپنے خرب کا مرکز بنا، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، جس کی جو پریشانی ہو یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، کتنے لوگ بیمار ہیں، ہمارے کچھ بڑے بھی بیمار ہیں، ہمارے بعض دوست ہیں ان کے ماں باپ، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی بیوی بیمار، کسی کے اولاد بیمار، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام دوستوں متعلقین، سارے عالم کے مسلمانوں کو شفا عطا فرما، شفا جسمانی بھی عطا فرما، شفا روحانی بھی عطا فرما، اور یا اللہ ایمان پر اپنے کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین، اذان ہوگی.